أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قرآن پاک میں سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول، قرآن کا اتارنا ایک ساتھ نہیں ہوا، بلکہ تھوڑی تھوڑی آیتیں موقع موقع سے، کوئی کوئی صورت اللہ پاک نازل فرماتے رہے، اور اس طرح 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے وقفے میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو اتارا. اور سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو قرآن کی آیتیں اتری وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی. تو ایک ہے قرآن کا نزول، نزول والی ترتیب، اس اعتبار سے سب سے پہلی آیتیں اترنے کے اعتبار سے اقرأ بسم ربک الذی اور سورہ علق وغیرہ ہیں. اور ایک ہے ہمارے پاس قرآن کریم کے جو نسخے ہیں، ان نسخوں کے اندر قرآن کی ذکری اور وضعی ترتیب، ان کو ذکر کرنے کی ترتیب، اس میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے. تو اتارنے کے اعتبار سے جو ترتیب تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے، اس کو نزولی ترتیب کہتے ہیں. اور وضعی جو ترتیب ہے، یعنی قرآن کی اب جو موجودہ صورتیں جس ترتیب سے ہیں، پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اس طرح سے آیتوں کی ترتیب تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور صورتوں کی ترتیب بھی بعض علماء کے بقول اللہ ہی کی طرف سے. تو آپ غور کریں کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی قرآن کا سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ. الحمدللہ میں کیا مضمون بیان ہوا؟ اتنے مضمون بیان ہوئے اس ایک ٹکڑے کے اندر کہ علماء کرام نے بیان کیا ہم 6 پدیوں کا حوصلہ نہیں ہے، ہم پدیوں کا حوصلہ نہیں ہے کہ اس کو ذکر کریں. لیکن علماء نے اتنے مضامین بیان کیے ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ پورے اسلام کا خلاصہ قرآن میں، قرآن کا خلاصہ قرآن کے 7ویں حصے جس کو مفصلات کہا جاتا ہے اس کے اندر، ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور کرنے والوں نے اس کو دوسری آیتوں کے اندر بھی ڈیوائیڈ کیا. تو پوری تعلیمات کو کس طریقے سے سمیٹا گیا ہوگا، اور کس طریقے سے ان کو اگر پھیلایا جائے گا تو وہ اس قدر اسلام کی تفصیلات بنیں گی، تو کچھ تو ہوگی وہ تفصیلات جو علماء ذکر کرتے ہیں. تو بہت سے مضامین کو یہ جملے حاوی ہیں، تھوڑا سا ہم لوگ بھی اس کا مذاکرہ کریں گے. الحمدللہ، حمد کا مطلب ہوتا تعریف. ایک ہوتی ہم انسان ایک دوسرے کی تعریف کریں، مخلوق مخلوق کی تعریف کرے، تو یہ حمد نہیں ہوتی، یہ مدح ہوتی. اس کو تعریف تو کہتے ہیں لیکن عربی میں یہ حمد نہیں ہوتی، یہ مدح ہوتی. لیکن جو تعریف ہو کسی کے کمال پر، اور کمال بھی وہ ہو جو ذاتی ہو، کمال بھی وہ ہو جو کامل ہو، کمال بھی وہ ہو جو زندہ کا ہو، ایسے کمال پر جو تعریف ہوگی وہ حمد کہلائے گی. اب دیکھ لیں جتنی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے کسی کو بھی لے لیں، ہم انسانوں کو لے لیں، اکمل ترین مخلوقات کو لے لیں، انبیاء کی فہرست، انبیاء کے زمرے کو شمار کریں، انبیاء کے زمرے میں سے ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا آپ تصور کریں، خود حضور کے اندر بھی جو کمالات ہیں ذاتی تو نہیں ہیں، اللہ کے بخشے ہوئے، سب سے بڑی ہستی کائنات کی مخلوق میں جو ہیں ان کا بھی اگر آپ تصور کریں گے تو ان کے پاس میں بے شک کمالات ہیں لیکن دیے ہوئے اللہ کے ہیں، ان کے پاس کمالات ہیں لیکن محدود ہیں، لامحدود نہیں ہیں، بے شمار نہیں ہیں، کمالات ہیں مگر محدود ہیں، اللہ کے مقابلے میں محدود ہیں، ذاتی نہیں ہیں، عطائی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے بعد بھی حیات ہیں، لیکن اللہ جیسی حیات تو مخلوق کو حاصل ہونے سے رہی. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اس کو فنا ہے ہی نہیں، یعنی نہ اس کی ابتدا کا کوئی سرا ہے، نہ انتہا کا کوئی سرا ہے، نہ موت اور زوال اور فنا اس پہ کبھی طارئ ہوتی، اللہ کی ہستی ایسی ہے. مخلوق میں سے کسی کی یہ شان نہیں، ہر مخلوق کی پہلے کوئی ابتدا ہے، یعنی کسی وقت وہ نہیں تھی دنیا میں، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس کو وجود دیا تو وہ دنیا کے پردے پہ آئی، پھر ایک زمانہ ہر مخلوق پہ، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے انسانوں سے تعلق ہو یا کسی اور جن سے اس کا تعلق ہو، جہان سے اس کا تعلق ہو، وہ ایک ٹائم کے بعد میں وہ ختم ہو جائے گی. تو پہلے نہیں تھی، ایک زمانے کے لیے دنیا کے پردے پہ آئی، پھر دنیا سے غائب ہو گئی. تو ایسے کمالات، ایک تو کمال ہو، دوسرا ذاتی ہو، اور تیسرا حقیقی ہو، اور پھر زندہ ہستی کا ہو، ایسا کمال صرف اللہ کا ہو سکتا ہے. تو ایسے کمال پر جو تعریف ہوگی وہ اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ ہی کی ذات صرف ایسی ہے. تو الحمدللہ، حمد صرف اللہ کے لیے ہے، حمد صرف اللہ کے لیے، صرف ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، ये सिर्फ कहना बहुत बड़ा दावा है, इसके अंदर बहुत बड़े बहुत बड़ा मजमून शामिल है, जिसकी कुछ तफसील हम अभी समझने की कोशिश की है कि सिर्फ अल्लाह के लिए क्यों है। क्योंकि हमद का मफहूम यूं निकलता है और वो मफहूम सिर्फ अल्लाह पे फिट होता है, किसी और पे फिट नहीं होता है। दुनिया के अंदर हम नजर उठा के देखते हैं तो लाखों हसीन मनाजिर हैं, लाखों दिलकश नजारे हैं, करोड़ों मुनाफे नफा बख्श चीजें हैं। अब हर चीज को देख के, हुस्न को देख के, वाह क्या खूबसूरत है, वाह क्या हुनर है, वाह क्या कमाल है, वाह कितने फायदे की चीज है, ओह कितनी बड़ी चीज है, तो हर चीज की तारीफ करने को दिल चाहता है, जिसमें हुस्न है, जिसमें जमाल है, जिसमें नफा है, जिसमें कमाल है, उसको देख के दिल चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए। लेकिन गौर करें तो इतनी हसीन दुनिया की करोड़ों चीजों के पीछे, उसके पर्दे में सिर्फ एक ही दस्ते कुदरत कार फरमाए, जिसका जो कमाल है अल्लाह का बख्शा हुआ है। और दुनिया के अंदर जितना हुसन, जितना कमाल पाया जाता है, जितनी हसीन चीजें और बाकमाल चीजें पाई जाती हैं, उनको अगर आप गौर करेंगे तो वो एक पेंटिंग से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। अब पेंटिंग की तारीफ पेंटिंग की नहीं, पेंटर की तारीफ है, मखलूकात की तारीफ मखलूक की नहीं, खालिक की तारीफ है, मसनूआत की तारीफ प्रोडक्ट की तारीफ प्रोडक्ट की नहीं, उसके बनाने वाले की तारीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह होगी तारीफ दुनिया में किसी भी चीज की, लेकिन पहुंचेगी अल्लाह को, होगी तारीफ की जाएगी किसी की भी तारीफ, लेकिन सजावार अल्लाह है, हकदार अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही हमद का हकदार है। तो दुनिया में कसीर लाखों करोड़ों अरबों खरबों चीजें जो पाई जाती हैं, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया कायम है तब तक आएंगी, कमालात से भरपूर होगी, हुस्न से भरपूर होगी, नफा से भरपूर होगी। लेकिन उन सब के भी अगर इन चीजों को और उसके तादुद को देखें, उनकी क्वांटिटी को देखें, तो कितना बड़ा हुजूम है कमालात का, कितना बड़ा हुजूम है हुसन का, और कितनी बड़ी तादाद है नफा बख्श चीजों की। इस कसरत में वहदत का पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए से दिया गया कि हर तारीफ के पीछे देखो अल्लाह की जात को, हर कमाल के पीछे देखो अल्लाह के कमाल को, हर हुसन के पीछे याद करो अल्लाह के जमाल को अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन कसरतों के पीछे वहदत का पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह के इस छोटे से टुकड़े के अंदर दे दिया गया। और गौर करें, इस्लाम का सबसे, इस्लाम के तीन बुनियादी मजामीन, एक तौहीद, अल्लाह की वहदानियत को बयान करना ज़ात व सिफात में अफ़ाल व आसार चीज के अंदर, और दूसरे रिसालत, यानी अल्लाह ने अपने बंदों की मखलूक की रहबरी के वास्ते, उनके फायदे के वास्ते दुनिया में जीने का तरीका उनको जो बताया है रसूलों की ज़बानी, वो जो सिस्टम और निज़ाम है वो रिसालत, और तीसरा आखिरत। अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर इस्लाम का जो अव्वलीन रुकन है यानी अल्लाह की तौहीद, उसका बयान है। अरे इसके अंदर ऐसा कैसा बयान है, है काबिल तारीफ हस्ती ही काबिल इबादत है, और काबिल तारीफ हस्ती एक ही है, काबिल इबादत भी एक ही है। तो अल्लाहु अहद या ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह बोला गया। तौहीद की तालीम दी जाएगी ला इलाहा इल्लल्लाह से, तौहीद की तालीम दी जाएगी कुल हुवल्लाहु अहद से। तो बजाय अल कुरान शरीफ को और सूरह फातिहा को कुल हुवल्लाहु अहद से शुरू करने के, ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू समझाने के लिए मैं इस अंदाज से अर्ज कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू करने के अल्हम्दुलिल्लाह बोला जा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह का बोला जाना वो ला इलाहा इल्लल्लाह को शामिल है, कुल हुवल्लाहु अहद को शामिल है, कि वो दावे हैं और ये दलील है, दलील देंगे तो दावा खुद साबित होगा कि तारीफ के लायक सिर्फ अल्लाह की जात, इबादत के लायक भी सिर्फ अल्लाह की जात होगी। और जब इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात होगी, यही तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मजमून है। तो दलील दे दी गई अल्हम्दुलिल्लाह में और दावा उसके जरिए से खुद ब खुद साबित हो गया। हम्द तारीफ का करना वो भी अल्लाह की, ये इंसानों पर फितरी तौर पर फर्ज है, हम्द करना फितरी तौर पर फर्ज है। बेशुमार अल्लाह की के नियामतें हैं, सबको आयत याद है, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो नहीं कर सकोगे। अच्छा, इस आयत में गौर करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आगे तक पढ़ते जाएं, अल्लाह के लिए सब तारीफें हैं, किस बात पर तारीफ है उसका जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जिस चीज पर अल्लाह तारीफ के मुस्तहिक हैं वो एक थोड़ा ही है कि उसको जिक्र किया जाए, वो तो बेशुमार हैं। कितने बेशुमार हैं कि गिन नहीं सकते। देने वाला कहता है कि तुम गिनने बैठोगे तो गिनती खत्म हो जाएगी, मेरी नेमतें मेरे एहसान खत्म नहीं होंगे, ये उसका हिसाब है। अल्लाह ने जो आलम बनाए हैं, आके रब्बुल आलमीन के ज़ुन में कुछ बातें आएंगी, तो अल्लाह ने जो कायनात बनाई है, कायनात के अंदर ये पूरी दुनिया एक आलम अकबर है, तो उस दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर जो अल्लाह ने रखा है उसके हल्के हल्के नमूने, उसके कुछ कुछ चीज़ें, अल्लाह ने बुनियादी चीज़ों को खुद इंसान की ज़ात में जमा किया है। उसको उलमा ने कुछ इस अंदाज से समझाया कि यूँ समझो जैसे इस दुनिया के अंदर ज़मीन है, आसमान है,
پہاڑ ہیں، دریا چشمے ہیں، درخت ہیں، نباتات ہیں، اور انسان جانور ہیں، تو جانوروں میں پائی جانے والی صفتیں ہیں، دوسری اور مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی جو صفتیں ہیں وہ ساری اس کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سمجھایا کہ انسان کی کا جو باڈی اور اس کے جو جسم ہے، یہ جسم زمین کے مانند ہے، اس کے اوپر جو بال اگے ہوئے ہیں وہ درختوں کے مانند ہیں، انسان کے اندر جو ہڈیاں پائی جاتی ہیں وہ پہاڑوں سے مشابہ ہیں، انسان کے اندر جو رگیں پائی جاتی ہیں وہ زمین کے نیچے بہنے والے پانی کے جو چشمے ہیں ان چشموں کے مشابہ ہیں، ندیوں کے مشابہ ہیں، نہروں کے مشابہ ہیں۔ اس طرح سے اللہ پاک نے عالم اصغر کے اندر، عالم دنیا کو کہتے ہیں، اصغر چھوٹا، تو یہ چھوٹا جہان، چھوٹی دنیا ہے ہمارا اپنا وجود ہر ایک کا، چاہے یہ چھوٹا بچہ ہو یا وہ 7 فٹ کا آدمی ہو، اور چاہے یہاں بیٹھا ہوا ہو یا کہیں پر بھی بیٹھا ہوا ہو، تو کتنے عالم اصغر اللہ نے پیدا کر دیے، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں پائے جاتے ہیں۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے غور کریں، اور جب تک کائنات قائم ہے تب تک یہ تخلیق کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو یہ عالم اصغر بنتے چلے جا رہے، بنتے چلے جا رہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جہان جو پورے جہانوں کی کہانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے، ایک چھوٹا سا جہان جو پورے عالم کی تمثیلات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا جہان جو پورے جہانوں کا کی بنیادی چیزوں، خاصیتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور ایسے ایک نہیں خربوں ہیں، ایسے ایک نہیں خربوں ہیں۔ اور پھر انسان کی ذات ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم سے اور روح سے، جسم سے اور روح سے، اور جسم اور روح کے اندر روح کی مثال سوار کی ہے اور جسم کی مثال سواری کی ہے۔ روح کی مثال ایسی ہے جیسے گاڑی میں بیٹھنے والا، اور جسم کی مثال ایسی ہے جیسے خود گاڑی۔ ظاہر سی بات ہے، گاڑی میں اور گاڑی میں بیٹھنے والے میں بہتر کون ہوگا؟ بہتر تو وہی ہوگا جو گاڑی میں بیٹھنے والا ہے، گاڑی تو خود بہتر نہیں ہوئی، بیٹھنے والا بہتر ہوا۔ تو ایسے ہی جسم اور روح میں سے روح بہتر ہے، تو روح کی تفصیلات جو صوفیہ بیان کرتے ہیں، اور قل الروح من امر ربی کہہ کے اس کے عالم کو جو سمیٹ دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جسم کی تشریح ڈاکٹروں نے آج تک جو کر کے رکھی ہے اس پہ غور کریں کہ اس انسان کے ایک چھوٹے سے 6 فٹ کے جسم کے اندر، 6 فٹ کو چھوڑیے، ایک دو بارش کے جو بچہ ہوتا ہے، دو بارش کے بچے کے اندر اللہ نے 300 جوڑوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، جوڑ، مضبوط جوڑ۔ کیسے مضبوط جوڑ ہے؟ کہ یہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 60 سال، 70 سال تک چلتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور ان کو ریپیئر کرنا نہیں پڑتا، ان میں آئلنگ کرانا نہیں پڑتا، لوہا بھی اس جگہ ہو جاتا تو کھس جاتا، لیکن یہ نہیں کھستے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نحنو خلقناہم، ہم نے بنایا ہے، وشددنا اسرہم، یہ جوڑ ہم نے مضبوط کیے، واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، اب ہم اگر ہم چاہیں گے نا تو جب چاہیں ان کو بدل کے رکھ دیں گے۔ تو یہ جو جوڑ اللہ پاک نے بنائے ہیں انسان کے اندر، ان جوڑوں پہ غور کریں۔ اچھا، بے شمار ایسی چیزیں ہیں، اللہ پاک جو فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی کئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہے۔ اس میں ایک سمجھنے کا جو پہلو ہے وہ یہ، ایک نعمت نہیں شمار کر سکتے، نعمت اللہ ایک نعمت نہیں شمار کر سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے تھوڑا سا سمجھایا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آنکھ کو لے لیں، ہم کو آنکھ سے نظر آتا ہے، نظر آنے کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ نظر آنے کے پیچھے آنکھ کے اندر نور ہونا ضروری ہے، کوئی نابینا ہوا تو باہر چاہے سورج دن کے 12 بج رہے ہوں نظر نہیں آئے گا، آنکھ کے اندر تو نور ہے، باہر بھی نور ہونا ضروری ہے۔ رات کے 12 بجے اندھیرے کے تہخانے کے اندر کسی کو غرق کر دیا جائے، اچھا دیکھنے والا ہو بغیر رہنک کے بھی، پھر بھی اس کو نظر نہیں آئے۔ جس چیز کو دیکھا جا رہا، دیکھنے والے کا اور اس کو دیکھی جانے والی چیز کا، اس کو مرئی کہتے ہیں، دیکھنے والا رائی اور جس کو دیکھا جا رہا وہ مرئی، رائی اور مرئی کا آمنے سامنے ہونا، جہت میں ہونا ضروری ہے، دائیں بائیں پیچھے ہوگا تو نظر نہیں آئے گا، اگر یہاں ہے تو یہ تو سائڈ میں نظر آ رہے نا، نہیں، جب میں ایسے دیکھ رہا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ سامنے نہیں ہے، جب میں ایسے دیکھ رہا ہوں پھر نظر آ رہے، مطلب یہ کہ یہ آنکھوں کی سیدھ میں ہونا ضروری ہے پھر نظر آئے گا، ویسے ہی نظر نہیں آئے گا۔ تو اندر نور ہونا، باہر نور ہونا، رائی مرئی، ایک جہت میں آمنے سامنے ہونا، بہت زیادہ دور نہیں ہونا، بہت زیادہ قریب نہیں ہونا، یہ اگر چلے جائیں گے 2 کلومیٹر دور تو یہ نہیں چونٹی نظر آئے گی، یہ اگر بہت زیادہ قریب آ جائیں گے تو بھی نظر نہیں آئیں گے، آنکھ کو آنکھ دیکھ نہیں پاتی، کیوں؟ اس لیے کہ قریب ہے، یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ دوسرے کی آنکھ کو تو دیکھتی ہے، خود کو کیوں نہیں دیکھ پاتی؟ کیونکہ قریب ہے۔ تو بہت زیادہ قریب ہوگا تو بھی نظر نہیں آئے گا، بہت زیادہ دور ہوگا تو بھی نظر نہیں آئے گا، اور متوسط اس کا حجم ہونا ضروری ہے، متوسط درمیانی قسم کا ہونا، بہت زیادہ چھوٹی ہے پتہ نہیں کیا ہے نظر نہیں آ رہا، وہ گلاس لاؤ جسے دیکھیں گے کہ کیا ہے یہ، تو بہت زیادہ چھوٹا اگر ہو جائے تو بھی نظر نہیں آتا۔ دیکھے جانے کے قابل ہونا، دیکھے جانے کے قابل ہونا، ہوا کو کوئی کیوں نہیں دیکھ سکتا، ہوا کا رنگ کوئی کیوں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں، نو چیزیں پائی جاتی ہیں وقت واحد میں، تب جا کے دیکھنے کا ایک عمل صادر ہوتا ہے، تب جا کے دیکھنے کا ایک عمل صادر ہوتا ہے، سرزد ہوتا ہے، یعنی اس کو وہ اپیئر کرتا ہے. اچھا جب ہم آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے چھوٹے حافظ صاحب سے، لیکن صرف چھوٹے حافظ صاحب نظر نہیں آتے، ان کے آس پاس کی 10 چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اور جب بھی میں ایسا کرتا ہوں تو، یعنی دنیا میں کوئی بھی دیکھنے کا عمل کرتا ہے تو ایک دن میں کتنے بار وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، کتنے چیزوں کو دیکھتا ہے، ہفتے بھر میں کتنے کو دیکھتا، مہینے میں، سال میں، 10 سال میں، پوری عمر میں، اور کس نعمت کا استعمال ہو رہا؟ صرف ایک کا، آنکھ کا. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کس کو یاد ہے کہ آج تک کس نے کیا کیا دیکھا ہے؟ کس کو بھی یاد نہیں. آج تک تو چھوڑو، کل سے اگر آج تک کا حساب لیا جائے میں تو نہیں بتا سکتا، شاید آپ حضرات ذہین ہو. تو ہم انسانوں میں، ہم مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق یہ بتانے سے عاجز ہے، یہ اس کا شمار کرنے سے عاجز ہے. آنکھ کی مثال نہیں ہے، کان کا بھی لے لیں یہی حال ہے، ناک کے ذریعے سے سانس لی جاتی اس کا بھی یہی حال ہے، اب تک جو جو چیزیں چکھی گئی ان زبانوں سے وہ اس کا بھی وہی حال ہے، پاؤں سے کہاں کہاں کتنے قدم چل کے گئے اس کا بھی یہی حال ہے، ذہن میں جو جو باتیں آتی گئی، سوچتی گئی، سوچا جاتا گیا پیدائش سے لے کر کے اب تک، ان کا بھی یہی حال ہے. اور صرف اللہ نے یہی چیزیں تو نہیں دی ہیں، بے شمار اللہ نے جسم کے اندر، ہمارے عالم اصغر کے اندر عالم اکبر کا نمونہ رکھا ہوا ہے، تو وہ جو باہر ہے وہ سارا اندر بھی ہے کچھ نہ کچھ. تو پھر اس جہان سے نکلی، یہ ایک پورا جہان ہے، یہ ایک باڈی، پوری ایک دنیا ہے، ایسی لاکھوں نے، کروڑوں نے، اربوں، اور ایسی ابتدائے آفرینش سے، یعنی پہلے پہلے انسان سے آخری انسان تک ایسا ہے. پھر اس دنیا کے اندر ہم انسان اکیلی مخلوق نہیں ہیں، جنگلوں کے اندر دیکھ لیں، دریاؤں کے اندر دیکھ لیں، کروڑوں مخلوق وہاں آباد ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک جہان لگا ہوا ہے. اور یہ تو وہ جہان ہے جو ہم کو نظر آ رہا، جو ہم کو نظر آ رہا، جو نہیں نظر آ رہا اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. پھر جو نظر آ رہا اس میں سے بھی فرشتوں کا جو جہان ہے وہ کیسا جہان ہے، خیر فرشتوں کو تو نظر نہیں آنے والوں میں شمار کریں گے، جو نظر آ رہا ہے اس میں سے بھی ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ ہم ادھورا دیکھنے والے لوگ ہیں. میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے سامنے کا نظر آ رہا ہے، وہ بھی جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس کے سامنے کا، اس کی پیٹھ پہ کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ہم جو دیکھتے ہیں وہ ادھورا دیکھنے والے ہیں، ہم ظاہر دیکھتے ہیں باطن ہم کو نظر نہیں آتا، ہم اوپر دیکھتے ہیں اندر ہم کو نظر نہیں آتا. الغرض ساری کائنات، اور کائنات ایک نہیں ہے، کائنات بھی کئی ہیں، اس لیے اللہ پاک نے العالمین کا لفظ فرمایا ہے، بے شمار کائنات ہیں، بے شمار خلاؤں کے اندر دنیایں آباد ہیں. اب وہ کن سے آباد ہیں، ہم جیسے مخلوق ہے نہیں ہے، وہ الگ ویسے ہیں، لیکن ہے تو صحیح. تو الحمدللہ یہ کہتا ہے، اللہ کی تعریف کرنا یہ فطری فرض ہے، اور کوئی انسان اسے فارغ نہیں ہو سکتا، اور کوئی انسان اسے سبکدوش کبھی بھی نہیں ہو سکتا. فطری فرض ہونے کے ساتھ ساتھ اب ہماری کمزوری کو دیکھیں، کہ ہم جب بھی اللہ کی تعریف کے بارے میں سوچتے ہیں تو اچھی حالت پہ تعریف کرنا شاید یہ ذہن میں آتا، نہیں الحمدللہ علی کل حال، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی حالت پہ ہی تعریف کرنا چاہیے شاید. جب ہم مصیبت میں ہوں اس وقت بھی کروڑوں نعمتوں میں دبے ہوئے ہوتے ہیں. بزرگوں نے اس کو سمجھایا ہے اپنی زندگیوں کے واقعات سے، ہمارے غالباً بن عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ بیمار تھے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، تو ان کے خلافہ ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے، تو جا کے پوچھنے لگے حضرت کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ بولے اللہ کا شکر ہے، وہ جو بھی ان کو بیماری تھی اس بیماری کو چھوڑ کر باقی چیزیں گنانے لگے جو صحیح سلامت ہے، آنکھ کام کر رہی، گردے کام کر رہے، دل کام کر رہا ہے، ذہن کام کر رہا ہے، ساری چیزیں کام کر رہی. تو کہنے لگے پھر ایڈمٹ کیوں ہے؟ کہا کہ بس تھوڑی سی تکلیف ہے اس کے لیے ایڈمٹ ہے. تو اس موقع سے اگر ہم جیسے ناشکروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بھائی صبح سے لے کے شام تک بس آہ 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 کراہوں کے اندر نکل جاتی، تو جس وقت کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، جاب چلی گئی تو جاب ہی تو گئی، آنکھیں تو نہیں گئی وہ تو سلامت ہے، زبان تو نہیں گئی وہ تو سلامت ہے، جسم تو نہیں گیا وہ تو سلامت ہے، روح تو نہیں گئی وہ تو سلامت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو گھر مل جائے، کھانے کے لیے ٹکڑا مل جائے، اور ایمان اس کے پاس محفوظ اور صحت محفوظ ہو، کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، عزت لہو دنیا بے حضافی رہا، جس کو یہ تین چیزیں مل جائیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کھانے کو دو ٹکڑے نصیب ہو گئے، تو اس بندے کو پوری دنیا مل گئی، پوری دنیا مل گئی، حدیث شریف کا لفظ ہے. تو وہ باقی جو لوازمات ہم جس کو ضروری سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آج، وہ ہماری اپنی خواہشیں ہیں، وہ ضرورت تو نہیں ہے، वरना देखिए जो लोग उसके बगैर वो जी रहे हैं और हमसे ज्यादा आशाइश आराम से जी रहे हैं। तो बहरहाल हमद इंसान का फितरी फर्ज है और हमद हर हाल में जरूरी है, जिस वक्त हम खुश हैं तब भी, और जिस वक्त हमारे लिए सबर का मौका है तो चूंकि वो शुक्र तो हर हाल में जरूरी है, सबर का मौका कभी कभी आया है तो सबर का भी हुक्म आया है। ये मतलब नहीं है कि सबर के मौके से शुक्र वाजिब नहीं है, क्योंकि सबर तो उस चीज पर किया जाएगा बस जो तकलीफ की हद तक है। तकलीफ की हद के अलावा आंखें दुख रही हैं तो आंखों की दुखन पे सबर होगा, बाकी जो चीजें सलामत है उनके लिए शुक्र ही है, तो उनके लिए हमद ही है, उनके लिए अल्लाह की तारीफ ही है। तो हर हाल में जब हम अच्छे हैं तब भी, जब हम बुरे हाल में हैं तब भी, जब हम जॉब के साथ हैं तब भी, और जब हम जॉबलेस हैं तब भी, जब हम पढ़ रहे हैं और कामयाब हैं तब भी, जब हम बज़ाहिर नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं तब भी, जब घर में खुशहाल हैं तब भी, जब घर में लड़ाइयां हैं तब भी, खुशी का ही मौका है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहने की चीजें हैं सारी। तो अल्लाह की जो तारीफ है वो हर हाल में होना है। हमारी नजर जाहिरी नियामतों पर, खास नियामतों पर जाती है, आम नियामतों पर नहीं जाती, जरूरी नियामतों पर नहीं जाती, गैर जरूरी पर जाती है। फुलां के पास इतनी नियामत है, फुलां के पास फुलां का इतना बैंक बैलेंस है, फुलां के पास इतनी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी है, फुलां का बंगला इतना बड़ा वसीओ अरीज है, फुलां के पास इतने फार्म हाउस है, फुलां के पास में फुलां का ये है वो है, फुलां फुलां है, फुलां फुलां मर्तबे पे, उसके पास ये पावर है, उसके पास वो ओहदा है, वो वजीर है, वो सदर है, प्रेसिडेंट है, जो भी है वो दुनिया का बादशाह है। ठीक, ये जो ये इज्जत और मर्तबा हो गया, ये रुतबा हो गया, वो दौलत हो गई, इस पे हमारी नजर है। फुला आराम में है, वो क्या ठाट के बंदे हैं, किस कदर आराम में है, आराम। तो दौलत हो, शोहरत हो, रुतबा हो, आराम हो, ये खास नियामतें हैं, आम नियामतें नहीं है। वो जो आराम में है, जिसके पास दौलत है, एक दिन का पानी बंद कर दो, एक दिन के लिए हवा बंद कर दो, एक दिन के लिए सूरज और रोशनी को उसकी आंखों से गायब कर दो, एक दिन के लिए आसमान का साया उसके सर से हटा दो, एक दिन के लिए जमीन का फर्श उसके जमीन से उसके पैरों से खिसका दो, फिर देखो कुछ भी नहीं है। तो जो उसकी जो नियामतें आम हैं, अल्लाह ने सबको दी हैं, और बिला नफका दी हैं, बिला वक्फा दी हैं। हज़रत शाह साहब, हज़रत शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब दामन बरकातुह, हमारे उस्ताद, हमारे ताया, हमारे शेख, हमारे बड़े सब, वो फरमाते हैं बिला नफका अल्लाह की नियामतें हैं, बिला वक्फा अल्लाह की नियामतें हैं, यानी इसका कोई बिल नहीं दे रहे हम। हवा का कौन बिल दे रहा है? मखलूक ने हवा को काबू किया तो उस पर बिल लेना शुरू कर दिया, बिजली को काबू किया तो उस पर बिल लेना शुरू कर दिया, रोशनी को काबू में किया तो उस पर बिल लेना शुरू कर दिया, पानी को थोड़ा सा कंट्रोल में किया तो उसको बिल लेना शुरू कर दिया। अल्लाह ने तो इनको पैदा करके हमसे कोई बिल नहीं मांगा इसका। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क वमा उरीदु अन युतइमून, मैं तो इनसे कोई बिल नहीं मांग रहा हूं। तो अल्लाह पाक की जो नियामतें खास हैं, उन खास नियामतों को लेके हम टेंशन में भी हैं कि हमारे पास ये नहीं है। नहीं भाई, जो बड़ी नियामतें हमारे को हासिल हैं, हमको हासिल हैं, वो बड़ी नियामतें इतनी बड़ी हैं कि वो खास लोगों के पास से अगर छिन जाए तो हम शायद एक दिन सबर कर लें, उनसे छीन के देखो फिर पता चल जाएगा कितने बेसब्र होते हैं, कितने मोहताज होते हैं, और कितने वो बेचैन होते हैं, और कितने वो मजबूर होते हैं, वो हमसे ज्यादा कमजोर होते हैं इन चीजों को लेकर के। वो इतना बड़ा पावरफुल है, लेकिन पावर में होने के बावजूद उसकी कमजोरी देखना हो तो एक दिन की उसकी गैस, उसकी रोशनी, उसका पानी, उसका हवा बन करके देखो, फिर समझ में आ जाएगा। उसके पास इन चीजों की इतनी आदत है आसाइश की वजह से कि वो इनके बगैर एक लम्हा नहीं गुजार सकता। इनके बगैर क्या, इनके जैसी हजारों और आसाइशों के बगैर, उसके आसाइशों पर जद पड़े तो वो जी नहीं सकता, और यहाँ पे मखलूकात की जरूरतों पर जद पड़ती है फिर भी वो जीती है। तो नियामतों पे, जो आम नियामतें हैं उन पे नजर होना, खास नियामतों, खास नियामतें जिसको अल्लाह नवाजते हैं अपने फजल से, अपने मर्जी से, जिसको जितना चाहते हैं नवाजते हैं, उनकी मर्जी। इस्लाम की हमद की जो तारीफ है, यानी हमद के हवाले से जो तालीम है, वो बहुत ही खास है। और करें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है, जमीन में मोहम्मद है और आसमानों पर अहमद है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है, मोहम्मद में भी हमद है, अहमद में भी हमद है। आपकी तालीमात के अंदर जिस कसरत से हमद का जिक्र मिलता है किसी और जगह नहीं मिलता, किसी और मजहबी मजहब में नहीं मिलता। खाना खाना है खालिए अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का एक घूंट पी लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सो के उठ गए अल्हम्दुलिल्लाह, वॉशरूम जाके आ गए, अपनी जरूरत पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के लिए खड़े वजू बना लिए, उसके बाद नमाज के लिए खड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने ऊपर अच्छी हालत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बिनअमतिही ततिम्मुस सालिहात, बुरी हालत में आ गए कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, किसी को मुसीबत में देख लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफानी मिन मुब्तला कभी, हर हाल में हम अहमद मुरसल हैं। तो फिर उनकी तालीमात में तो हमद हो नहीं, तालीमात में हमद है। और इस कसरत से है कि बाकी सब अंबिया ने भी हमद की तालीम दी है, अल्लाह के शुक्र की تلقین کی ہے, اپنی امتوں کو یہ سبق دیا ہے. لیکن جس کثرت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا ذکر ملتا ہے, کسی اور جگہ اس کا ذکر نہیں ملتا, اور قرآن جس کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے قدر نہیں. اب آپ دیکھیں نا, ہر آدمی اگر مثال کے طور پہ صرف فرض پڑھنے والا ہو تو بھی 20 دفعہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, الحمدللہ رب العالمین کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تو جو تعریف نہیں کرنے والا ہے وہ بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہے. جو رو رہا ہے کہ اللہ سے شکایت ہے, اے مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا, نماز میں آ گیا, الحمدللہ رب العالمین. جو تعریف کرنا نہیں چاہ رہا وہ بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہے, یہ اللہ کی شان ہے. تو اسلام کی تعلیمات میں یہ بات الحمدللہ کتنا بھاری ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ. جو میزان ہے وہ بہت بڑی چیز ہے, وہ ہمارے پڑھے دو پڑھے کا نہیں ہے, کلو دو کلو بانٹنے کا نہیں ہے, سو ایک ٹن دو ٹن ایک من دو من بانٹنے کے لیے نہیں ہے. وہ زمین آسمان کو بھی رکھا جا سکتا ہے, اور زمین آسمان جیسی کئی کائناتوں کو رکھا جا سکتا ہے اس میں, ویسا ہے میزان. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ایک کوئی بھی بندہ, یہ بچہ اگر بولتا ہے سبحان اللہ, تو وہ جو میزان ہے وہ آدھا بھر جاتا, اس کو بھر دیتا ہے. والحمدللہ تملؤه, آپ باقی آدھے کو بھرنے کیا کرنا, بولے الحمدللہ بولو, اس کی اس قدر وزنی ہے. اور جب کوئی بندہ نعمت, کسی بھی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کسی نے کسی نعمت کے ملنے پہ الحمدللہ کہا تو گویا اللہ نے اس کو ایک نعمت دی تھی. وہ نعمت تو فانی ہے, لیکن یہ جو الحمدللہ کا ذکر ہے یہ اس سے بہتر ہے. فرمایا کہ اللہ نے جو چیز اس کو دی اس سے بہتر چیز اس نے واپس دی, اس سے بہتر چیز اس نے واپس دی. ایک اور حدیث میں یہ مضمون ہے کہ جس کو ساری دنیا دے دی جائے, ساری دنیا, اور پھر اس کے بدلے میں وہ صرف اللہ کو الحمدللہ کہے, دل سے کہے, ساری دنیا ملنے کے بعد دل سے ہی نکلتا ہے, دل سے کہے, تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے, الحمدللہ میں نکل گئے تھے. خیر, یہ سورہ فاتحہ کے مضامین شاید ہو سکتا ہے کہ تفصیل سے کچھ کسی قدر تفصیل سے بیان ہو جائے, کیونکہ جب پورے قرآن کا خلاصہ ہے تو کچھ چاہیے کہ ہم یہ تھوڑا سا زیادہ سمجھ لیں, مطلب اتنا سمجھ لیں کہ جب ان مضامین پہ غور کرنے نماز میں کھڑے ہوں تو پھر مضامین میں ہی ذہن رہے, دکان میں, بازار میں, گھر میں, گھر کے جھگڑوں میں, یا جاب کی تفصیلوں میں, یا اس کی پریشانیوں میں, وجوہ میں, بچوں کی فکروں میں, اس میں نہ جائے. تو یہ مضامین سنتے رہیں گے تو اس کا مذاکرہ ہوتا رہے گا. کبھی ان باتوں کو جو ہم سن رہے ہیں اپنے بچوں پہ چلتے پھرتے کبھی پوچھ لیا, گھر میں اس کا کبھی مذاکرہ کر لیا. یہ مذاکرے ہم کو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی ایک شکل ہم سے بن پائے گی, جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے. تو ہماری دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا کرنے کی کوئی تو ترتیب ہم کو اپنانا ہے. وہ ہم کو اپنانے کے واسطے کچھ نہ کچھ شکلیں تو کرنا پڑے گا. اس کی اجتماعی شکلیں یہی ہوگی کہ بھائی گھر میں کبھی اس قسم کے مذاکرے ہو جائیں, تعلیم وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اسی کی شکل ہے. فضائل اعمال کی تعلیم ہو گئی, حیات الصحابہ کی تعلیم ہو گئی, دوسری اور کتابوں کی تعلیم ہو گئی, تو یہ تعلیمیں وغیرہ بھی اسی کا حصہ ہیں. بیانات وغیرہ اگر گھر میں بیٹھ کے سنتے ہیں, حضرت کے بیانات ہیں, علماء کرام کے بیانات ہیں, اگر وہ سنے جاتے ہیں وہ بھی اسی نوعیت کے, مجلسوں میں شرکت کی جاتی ہے وہ بھی اسی قسم کی چیز ہے. مذاکرہ بہرحال ہوتا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حقیقی معنی میں اللہ کی تعریف کرنے والا, دل سے اور ہر حال میں اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والا بنائے. الحمدللہ.